بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله على الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقالت زينب بنت علي عليهما السلام: أنا ترهزون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة. درود پڑھیے محمد وآل محمد. کردار زینبی، سیرت حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا، کلام حضرت زینب اور القابات حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ان چند دنوں میں اور راتوں میں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. آپ مومنین کرام کی زیارت کی بھی اور آپ کی خدمت میں اس عنوان سے کچھ معروضات پیش کرنے کی، اور عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ کردار زینبی بہت دشوار اور بہت عظیم کردار ہے. مدینے سے لے کر واپس مدینے تک ہر قدم پر اس عظیم مخدرہ عصمت کا و طہارت کا اور اس کے کردار کا ایک نیا باب کھلتا ہے. ہر قدم پر ایک نیا باب کھلتا ہے. صرف ایک ہی نقطے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی فرصت کی ضرورت ہے، اور درخواست ہے آپ سے کہ اس بی بی کے حالات زندگی، اس بی بی کے فضائل اور بی بی کے کردار کا مطالعہ فرمائیں، کتب کی طرف رجوع کریں، منابع کی طرف جائیں، اکتفا نہ کریں صرف اسی بیان پر جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے. کوفہ کے بازار میں بی بی نے ان ابواب میں سے ایک باب رقم کیا ہے اپنے عظیم کردار کا، اور اہل کوفہ، اہل دھوکہ و فریب اور ہزار رنگ لوگ، ہزار چہرہ لوگ، جن کا ہر روز ایک نیا چہرہ اور نیا رنگ تھا، ان کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب بی بی نے اتاری، انہیں لوگوں کے سامنے پیش کیا، متعارف کروایا کہ کوفیت اس چیز کا نام ہے. اور بی بی نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کیا عظیم ظلم کیا ہے اور کس عظیم ظلم کا حصہ بنے ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہ ظلم تمہارے دامن سے کبھی بھی پاک نہیں ہوگا. انا ترحزون قتل سلیل خاتم النبوہ، کیسے دو گے تم اپنے دامن سے اس دبے کو جو تم نے نواسا رسول کو شہید کر کے اپنے دامن پہ لگا لیا ہے. کوفیوں نے بہت کوشش کی اس کو دو ڈالیں، یزیدیت نے بہت کوشش کی، بنو امیہ نے بہت کوشش کی، اور پھر پوری تاریخ میں ان صدیوں میں مختلف لوگوں نے کوشش کی کہ اس ننگ کو، اس دبے کو قاتلین اور ظالمین کے دم سے دھونے کی کوشش کریں اور دھوئیں. لیکن آپ دیکھیں کتنے ایسے مؤلفین، مصنفین، اہل قلم آئے جنہوں نے واقعہ کربلا کو کچھ اور شکل دینے کی کوشش کی، نہیں دے سکے. کتنے خطیب سخنوار آئے اور آ کر اس ننگ کو بنو امیہ کے دامن سے دھونے کی کوشش کی، نہیں دھو سکے، بلکہ خود بھی اس جرم میں شریک ہو کر خود بھی مجرم ٹھہرے، خود بھی مجرم بن گئے. اور آج کوئی با انصاف اور با ضمیر انسان ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اچھا نہیں کہتا، جس نے بھی یزیدیت کا دفاع کیا ہے، جس نے یزید کے دامن سے اسے دھونے کی کوشش کی ہے، نہیں دھو سکا اور نہ دھو سکتا ہے. بی بی کا یہ فرمان ہے: انا ترحزون قتل سلیل خاتم النبوہ ومعدن الرسالہ وسید شباب اہل الجنہ، لہذا نہیں دھو سکے اس وجہ سے کہ واقعہ کربلا کو سمجھانا، کردار زینبی یہی ہے، واقعہ کربلا کو سمجھانا یعنی ایام عزا و سوگ کس طرح سے برپا کریں، یہ ایک نیا باب ہے کردار زینبی کا، چونکہ عزا کی بانی جناب سیدہ ہیں، یہ جلوس، یہ سیرت حضرت سیدہ زینب ہے، یہ مجالس و عزاداری و گریہ و سوگ یہ سب سیرت حضرت زینب کبریٰ ہے، اس کو یوں نہ سمجھے کہ ایک رسم ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے اور صرف 10 دن کی ہے، نہ، یہ تمام عمر کے لیے ایک کردار ہے جو بی بی نے آنے والوں کے لیے رقم کیا ہے، بیان کیا ہے کہ اگر کربلا کے بعد زندگی بسر کرنی ہے ایسے بسر کرو جسے حضرت زینب نے بسر کی ہے. عزا کا طریقہ کار، عزا کا پیغام، کس طرح سے انسان عزاداری کرے، یہ بی بی نے سکھا دیا، یہ بھی ایک کردار ہے. کربلا کے نام پر کیا کرنا چاہیے ہمیں، کس طرح سے عزاداری کریں، اس طرح سے کریں جس طرح بی بی نے کی عزاداری. اب ہم اپنی عزاداری کو دیکھیں اور حضرت زینب کبریٰ کی عزاداری کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنا اس میں فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے اور کتنی قربت ہے ان دو میں. اب سے پہلی مجلس جو نماز سے پہلے فیصل کالونی میں تھی، وہاں پر آج کا جو مجلس تھی آج کی، وہ سوالات کے جوابات کے لیے مختص کی گئی تھی، چونکہ مومنین کے سوالات تھے کثرت سے، تو انہیں یہ کہا ہوا تھا کہ ہر روز جواب دینے کے بجائے آخری مجلس میں جواب دیا جائے گا. ایک سوال بہت ہی انوکھا قسم کا کیا گیا، وہاں بھی وقت نہیں تھا زیادہ، میں اس کا تفصیل سے جواب دیتا، مغرب کا وقت قریب ہو گیا تھا. سوال بہت ہی دلچسپ ہے، آپ سن لیں، جواب کی یہاں بھی فرصت نہیں ہے کیونکہ یہاں بھی بات کردار زینبی کے متعلق ہے. سوال یہ تھا کہ یہ جو مجالس میں حلیم بٹتی ہے، حلیم پکا کے پھر نیاز تبرک کے طور پر تقسیم کرتے ہیں مجالس میں، تو کہا جاتا ہے، سوال کرنے والے نے پوچھا، اب میرے لیے نئی بات تھی، آپ شاید پہلے بھی سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اس بات سنی ہوگی، میں نے، میرے لیے نئی بات تھی اس لیے یہاں بھی عرض کر رہا ہوں. کہا کہ یہ جو حلیم پکاتے ہیں ہم، یہ سیرت و سنت اسرائے کربلا ہے، کربلا والوں کی سیرت یہ ہے کہ حلیم کھائیں ہم. کس طرح سے؟ کہا اس طرح سے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو چھوٹی تھوڑی تھوڑی چیزیں انہوں نے جمع کر کے، اکٹھی کر کے انہیں ملایا، بہت سارے کھانے تھوڑے تھوڑے بچے ہوئے، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، بہت ساری چیزیں جمع کر کے ملا کے انہوں نے اس کو تناول کیا. تو ان کی سنت و سیرت جو ہے وہ باقی رکھی گئی ہے، لہذا ابھی مختلف چیزیں ڈال کر جو غذا تیار کی جاتی ہے حلیم کے نام پر، یہ سیرت و سنت کربلا ہے. چونکہ نئی چیز تھی میرے لیے، پہلی دفعہ سنی، تو ابھی تک وہ تعجب کی حالت مجھ سے اتری نہیں ہے، معلوم نہیں کب تک رہے گی تاریخ. یہی وہ نقطہ تھا جس کی طرف آپ کی میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ سیرت و سنت حضرت زینب کیا ہے، سیرت کربلا حلیم نہیں ہے. یعنی کربلا سے کیا لیں ہم، کربلا سے حلیم لیں، حلیم پکانے کا طریقہ لیں، حلیم کا فارمولا لیں. یعنی کربلا میں فقط یہی چیز نظر آئی آپ کو کہ چند کھانے ملا کر انہوں نے کھائے، لہذا ہم بھی چند کھانے ملا کر مجلس میں تقسیم کریں. پورے کربلا سے جو درس لیا ہے، حلیم کا درس لیا ہے یا بریانی کا درس لیا ہے یا تبرک بانٹنے کا فقط درس لیا ہے؟ کربلا تو پیاس اور بھوک کا درس دیتی ہے، نہ کہ حلیم پکانے کا درس دیتی. البتہ بعض مومنین صاحب توفیق ہیں کہ مومنین کو اطعام کرنا چاہیے, جو مومنین عزا میں شرکت کرتے ہیں, بنام سید الشہداء, بنام شہداء کربلا و بنام اسرائے کربلا, مومنین کے لیے طعام و خوراک کا انتظام کرنا اچھی بات ہے, خوب بات ہے, یہ کرنا چاہیے. جن جن کو توفیق ہے وہ کریں, اچھا کام ہے. لیکن یہ نہ کہیں کہ کربلا سے جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ حلیم پکانا ہے. حلیم واقعی آیا ہوں کہ حلیم ہندوستان میں پکتی ہے اور پاکستان میں, اس کے علاوہ کسی ملک میں نہیں پکتی, نہ عربوں میں پکتی ہے, نہ ایران میں پکتی ہے, نہ کسی اور ملک میں. البتہ جہاں انڈین پاکستانی ہوں وہ وہاں فارمولا اور مسالے لے جاتے ہیں, وہ وہاں بھی حلیم پکا لیتے ہیں جا کر. یونی کہ کربلا سے ہم نے حلیم پکانا سیکھا ہے, اس لیے کہ جہاں پیغام کربلا نہیں بیان ہوتا, جہاں سیرت شہداء کربلا نہیں پیش ہوتی, اور لوگوں کو صرف اکٹھا کر کے بنام کربلا فقط حلیم کھلائی جائے, تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کربلا سے جو چیز روح کربلا ہے وہ یہی چیزیں ہیں. نہ, یہ مومنین ایک کام کرتے ہیں اطعام کے طور پر, اور خوب کام ہے, اچھا کام ہے, کرنا چاہیے, اس کی فضیلت ہے, چونکہ اس کام کی بقا کے لیے خوب ہے یہ کام. لیکن یوں نہ سمجھنا کہ یہی ہم نے سیکھا ہے کربلا سے, کھانا پکانا اور وہ بھی مثلا حلیم جیسا نسخہ. کردار کربلاز, کردار حضرت زینب سیکھیں, دنیا کو بتائیں کہ ہم نے کربلا سے یہ کردار لیا ہے. کون سا کردار؟ کہ پیاسے رہو, بھوکے رہو. آج ہماری سب سے کل پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں کردار کا ایک ورق, وہ ایک صفحہ کردار کا پیش کیا تھا, اور وہ تھا مجبوریوں کے عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے ایسی زمین پر اور ایسے ماحول میں جہاں مجبوریاں ہی مجبوریاں ہیں, جان بوجھ کے پیدا کیا, نہیں کہ اتفاقات سے مجبوریوں میں آ گئے. ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا تھا, بھول کے زمین پر آ گئے نا, زمین کے لیے پیدا کیا تھا, اور زمین کو بنایا ایسے اللہ نے کہ جب انسان زمین پر جائے تو یہ مسائل اور یہ مشکلات اس کو پیش آئیں, اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ دیکھیں ہم کہ ان مجبوریوں میں رہ کر کرتا کیا ہے, ان مشکلات میں رہ کر کرتا کیا ہے. کربلا بھوک اور پیاس کے اندر رہ کر بھی دین خدا کے لیے قربانی کا درس ہے, یعنی نہ بھوک بہانہ بنے نہ پیاس بہانہ بنے. یوں نہ ہو کہ جن مجالس میں اچھی تبرکات بٹھتے ہیں ہم ان مجالس میں جائیں, اور جن مجالس میں تبرک ہوتا ہی نہیں ہے, یا جن میں ذرا مومن کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے مالی حالت, اور کوئی اچھا تبرک نہیں پکایا, وہاں پر ہم شرکت نہ کریں. بعض بتاتے ہیں یہ سنا گیا ہے, یہ اور قابل افسوس ہے یہ کہ جب کسی کے مجلس ہوتی ہے پہلے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر تبرک کیا ہوگا, اگر کوئی اچھی چیز ہو وہاں سب جاتے ہیں, یا کسی سرمایہ دار کی مجلس ہو, کسی امیر کی مجلس ہو, وہاں سب جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی غریب کوئی فقیر مجلس کروائے وہاں پر جاتے ہیں کہ کیا کھلائے گا. یہ مجالس صرف کھانے کا ذریعہ نہیں ہے, آپ فقیر کی مجلس میں زیادہ جایا کریں, جس مجلس میں کچھ نہیں ملتا اس میں ہمیشہ جایا کریں, جہاں پانی بھی نہیں ہوتا وہاں ضرور جایا کریں, حتماً اس فقیر کی مجلس میں شرکت کیا کریں. یوں نہیں کہ فقط مجالس پیسے کے اظہار کا ذریعہ بن جائیں, ثروت کے نمائش کا ذریعہ بن جائیں, نہ. ہمارا کلچر اس طرح سے بن گیا ہے کہ شادیاں, موت, مرگ, مجالس, یہ سب کا سب پیسے کی نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہم نے. شادی نہیں ہوتی, ثروت مند غریبوں کا منہ چڑھاتا ہے. اسی محلے میں چند فقیر لڑکیاں بھی ہیں, چند فقیر مرد بھی ہیں, چند فقیر جوان بھی ہیں, جن کو ایک ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں ہے, اور اس کے بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں جو کھانا بچ جاتا ہے ٹوکرے میں پھینکتے ہیں, کوڑے میں پھینکتے ہیں, وہ اتنا ہے کہ شاید یہ فقراء ایک سال اس سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. یہ پیسے کی نمائش ہے, ثروت کی نمائش ہے, یہ دین نہیں ہے, اسلام نہیں ہے. اگر کوئی مر جاتا ہے بجائے اس کی موت میں سوک کرنے کے ثروت کی اور پیسے کی نمائش کا ذریعہ قرار دیتے ہیں, یہ فلاں نے اپنے باپ کی موت میں, فلاں نے اپنی ماں کی وفات پر یہ پکایا, یہ کھلایا, یا مثلاً مجالس اگر کرتے ہیں تو صرف ہمارے مد نظر یہی ثروت اور پیسہ اور یہ چیزیں ہوں، نہ، کسی کی بھی مجلس ہو، کسی کے ہاں، خواہ کسی مومن کے گھر میں ہو، کسی فقیر کے گھر میں ہو، کسی امیر کے گھر میں ہو، حتماً اس میں جائیں. بلکہ اس مجلس میں میں تاکید کر رہا ہوں حتماً جائیں کہ جہاں بانی مجلس ایک فقیر آدمی ہے، آپ کی زیادہ خدمت نہیں کر سکتا، وہاں ضرور جائیں آپ. اس لیے کہ اس مجلس کا اور مقام ہے، اور ایک ثروت مند و سرمایہ دار کے ہاں مجلس، اس کا اور مقام ہے. کربلا میں بھوکھوں نے دین خدا کے لیے جان دی، پیاسوں نے دین خدا کے لیے جان دی. یعنی بھوک و پیاس جن کو برداشت کرنا پڑی ظالم و ستم کی وجہ سے. ثروت مند تو تھے، مالدار تو تھے، لیکن ظلم نے ان کا بائیکاٹ کیا، ظلم نے محاصرہ کیا، پانی تک نہیں پہنچنے دیا، تشنہ لبی میں دین کی خدمت کی. ایسا کردار ہو انسان کا، کون یہ کام کرواتا ہے؟ کردار. بھوک میں کون پیٹ کی طرف سے توجہ ہٹا کے دین کی طرف لگاتا ہے؟ پیاس کی حالت میں کون پیاس سے ہماری توجہ ہٹا کر اور دین خدا کی طرف ہماری توجہ کون لگاتا ہے؟ کردار. ورنہ جب انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو، بھوکے آدمی کو کہیں گے یہ دری بچھا دو، وہ کہتے سب بعد میں، اول طعام بعد کلام. مشہور ہو گیا نا، یہ محاورہ بن گیا ہے، اول طعام بعد کلام، یعنی پہلے کھانا کھلاؤ بعد میں پوچھیں گے کہ کیا کام لینا ہے. نہ، روح عزاداری یہ چیزیں نہیں ہیں، کربلا کا درس یہ چیزیں نہیں ہیں، کردار زینبی یہ نہیں ہے. کردار زینبی یہ ہے کہ پیاس کے عالم میں ہو، بھوک کے عالم میں ہو، بھوکے کی توجہ ساری شکم کی طرف ہوتی ہے، پیٹ کی طرف ہوتی ہے. یہ ایک عام بات آپ نے سنی ہوئی ہے، عام محاورے کی بات، بول چال کی بات ہے، سب سمجھتے ہیں کہ کسی بھوکے سے دوسرے نے پوچھا کہ دو اور دو، دو جمع دو، جمع دو، اس نے کیا جواب دیا؟ چار روٹیاں. دو جمع دو، بھوکے آدمی سے پوچھا دو جمع دو، اس نے نہیں کہا چار، کہا دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا چار روٹیاں. یہ ظاہراً تو ایک لطیفہ سا لگتا ہے، ایک محاورہ ہے عام سا، لیکن بڑی حکیمانہ، بڑی پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے. اس میں غور کریں اس مثال میں، یعنی جس انسان کو بھوک لگی ہوئی ہو، جس کو پیاس لگی ہوئی ہو، اس کی ساری توجہ اپنی بھوک کی طرف ہوتی ہے. حتیٰ اس کے سامنے اگر ریاضی کا ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لیں، ایک فارمولہ ریاضی کا پوچھیں، تو وہ بھی ریاضی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھوک کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، روٹی کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. دو جمع دو، چار روٹیاں. اگر ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو پوچھیں عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، تو وہ نہیں کہتے چار رکعتیں ہیں، بلکہ کہتے چار روٹیاں. یعنی وہ نمازیں بھی کس میں بدل جائیں گی؟ روٹیوں میں. چونکہ بھوکے کو دو اور دو ملانے سے چار روٹیاں نظر آتی ہیں، لہذا اگر یہی بھوکا نماز میں کھڑا ہوا ہو تو اس کو رکعتیں نہیں نظر آتی، اس کو چار روٹیاں نظر آتی ہیں. بھوکا ساری توجہ اپنی پیٹ کی طرف، بھوک کی طرف ہوتی ہے، ساری توجہ اپنی پیاس کی طرف ہے. ابھی ہمیں کہتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، قوم کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، قوم کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، قوم کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے. آپ دین 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 لگائی ہوئی ہے. عموماً مولانا لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ مولانا کو تو کھانے کو مل جاتا ہے، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، بھوکے آدمیوں کی پرواہ نہیں ہے. وہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی ہے، نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ یہ نہ گمان کریں کہ اگر ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں ساری دنیا ایسے ہی ہے، نہ، ہے ایسے لوگ، اور کثرت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، نہ اوڑھنے کو ہے، نہ سر چھپانے کو ہے. لیکن اب کیا کریں؟ آیا لوگوں کے پاس جب پہننے کو، کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، یہاں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فقط کھانے پینے کی فکر کرنی چاہیے؟ فقر بری چیز ہے. اسلام بھی فقر کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن بھی فقر کی تعلیم نہیں دیتا. ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہے جو تمہیں کہتے ہیں فقیر رہو، شیطان کی راستہ ہے. فقیر ہے نا, فقیر سے مراد یہاں پر یعنی مال نہ ہو انسان کے پاس, زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, اور پھر انسان اس میں خوش بھی ہو, جی ہم تو فقیر آدمی ہیں. نہ فقیر ہونا خوشی کی بات نہیں ہے, خوشی کی بات نہیں ہے. خدا نے آپ کو عقل دی ہے, خدا نے صحت دی ہے, خدا نے اعضاء و جوارے دیے ہیں, ہاتھ پاؤں دیے ہیں, محنت کرو, مشقت کرو, ذہن لڑاؤ اپنا, تعلیم حاصل کرو, مہارت سیکھو, پسینہ اپنا نکالو, اپنا بھی پیٹ بھرو اور اپنے ذوی الحقوق کا بھی پیٹ بھرو. یہ ہاتھ پاؤں سب زحمت و محنت و مشقت کے لیے دیے ہیں, یہ چوری اور ڈکیتی اور تماچے اور تھپڑ مارنے کے لیے نہیں دیے خدا نے یہ ہاتھ پاؤں. ہاتھوں کی بناوٹ ایسے بتاتی ہے محنت کے لیے ہیں. آپ اگر بیلچہ دیکھیں اٹھائیں جا کر, اس کو دیکھ کر ہی انسان کو کیا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بیلچہ اٹھا کے دیکھیں کیا, خود اس کی بناوٹ بتاتی ہے کہ یہ زمین کھودنے کے لیے, یہ مٹی اٹھانے کے لیے. اگر ایک کسی دیکھیں آپ, پھوڑا دیکھیں اگر آپ کو, کیا اس میں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ زمین کھودنے کے لیے. یعنی اشیاء کی بناوٹ بتاتی ہے کہ یہ کس کام کے لیے ہیں, خود اشیاء کی بناوٹ بتا دیتی ہے. اگر اپنے اعضاء کی بناوٹ کو دیکھیں, یہ بناوٹ بتا دیتی ہے کہ یہ اعضاء خدا نے کس لیے بنائے ہیں. ہاتھ کو دیکھیں, محنت کے لیے بنایا ہے. جس چیز کو دیکھیں وہ اپنا مصرف خود بتا رہی ہے. اب اسے الٹا کام ہم لینا یہ نہ لیں. ناک کو دیکھیں, ناک کی بناوٹ بتاتی ہے کہ یہ کس لیے ہے, سانس لینے کے لیے, نہ سگریٹ کا دھواں پھونکنے کے لیے, لیکن ہم نے اسے غلط استفادہ کیا, سلنسر بنا دیا ناک کو مثلا. کان خدا نے دیے, کان کی بناوٹ بتاتی ہے کہ یہ آواز سننے کے لیے, نہ بالیاں لٹکانے کے لیے ہے. ناخن خدا نے دیے تاکہ یہ انگلی کا اگلا حصہ مضبوط رہے, نہیں یہ کہ نیل پالش لگانے کے لیے یا ناخن کو خنجر بنانے کے لیے اور کرپان بنانے کے لیے کہ ناخن بڑھا کے, کیونکہ کسی بٹو کو کام ہی نہیں کر سکتے اگر ناخن بڑھ گیا. ناخن اتنا رکھو کہ مضبوط رہے, آپ کے انگلی کا اگلا سرا مضبوط رہے, تاکہ کسی چیز کو پکڑو تو ایک ہڈی ایک پشت میں پیچھے اس کے ایک خول اس کو دبا کے رکھے, ایسا نہ ہو کہ نرم ہو اور کوئی چیز پکڑی ہی نہ جائے. یہ بناوٹ بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے ہمیں. محنت کرو, مزدوری کرو, رائے فقر اختیار نہ کرو. فقیر رہنا کوئی فخر نہیں ہے. وہ جو رسول اللہ سے ہے کہ الفقر و فقری, وہ اور چیز ہے, اس کا یہ معنی نہیں ہے. ان الشیطان یعدکم الفقر, شیطان آپ کو فقیر ہونے کے راستے بتاتا ہے. کوشش کرو, محنت کرو. فقیر دنیا کم نہیں ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں, پوری زمین پر بہت بڑا طبقہ فقیر ہے. اور جیسے خود اس ملک کی ثروت چند ہاتھوں میں ہے, چند خاندانوں میں ہے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں, پوری دنیا میں البتہ, یہ جو باقاعدہ اعداد و ارکام جن کا اعلان کیا گیا وہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں 85% انسان وہ بغیر ثروت کے ہیں, بغیر مال کے ہیں, اور 15% کے ہاتھ میں پوری دنیا کی ثروت ہے. یعنی یوں کہیں آپ کہ 15% انسانوں کے ہاتھ میں زمین کی 95% ثروت ہے پوری دنیا میں, اور 85% انسان محروم ہیں, ان کے پاس فقط 5% ثروت موجود ہے. ذرا میں پھر تکرار کرتا ہوں, آپ اپنے ذہن میں سوچئے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. پوری زمین پر جتنی بھی چھوٹی بڑی حکومتیں, شرق و غرب, یورپ, ایشیا وغیرہ, مسلمان غیر مسلمان, عرب غیر عرب ملک, سب کے سب 15% افراد کے ہاتھ میں زمین کی 95% ثروت ہے. 15% افراد کے ہاتھ میں زمین کی 95% ثروت ان کے پاس ہے, اور باقی 15% افراد کے ہاتھ میں 5% ہے فقط. 5% پر 85% گزارا کرتے ہیں, اور 95% پر 15% کھاتے ہیں. اب آپ کو دیکھ لیں, یہاں تبرک بڑھتا ہے, اس تبرک کا 5% 85 آدمیوں میں تقسیم کیا جائے اور اس کا 95% 15 آدمیوں کو کھلا دیا جائے؟ انصاف ہے یہ؟ اب زمین ایسے ہے، زمین کا نظام ایسے چل رہا ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، فاقر ہے، فاقہ ہے، ناداری ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس فقر و فاقہ کو ختم کرنا ہے. کوشش کرو، محنت کرو، خدا نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض ممکن ہے کوشش بھی کر جائیں لیکن یہ فقر و فاقہ دور نہ ہو، پھر بھی بھوکے رہیں، پھر بھی پیاسے رہیں. اب بھوک پیاس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ممکن ہے ایک خاندان بھوکا اور پیاسا ہو، ممکن ہے ایک شخص بھوکا اور پیاسا ہو، ممکن ہے ایک قوم بھوکی اور پیاسی ہو، اور ممکن ہے ایک پورا مملکت بھوکی اور پیاسی ہو. ہو سکتا ہے ایسے؟ خب اس بھوکی پیاسی قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس قوم کو کیا تلقین کرتے ہیں؟ تلقین کیا کی جاتی ہے؟ میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، میڈیا اس قوم کو بتاتا ہے کہ اے بھوکی قوم، اے پیاسی قوم، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، تو اپنے پیٹ کی فکر کر، تو اپنے شکم کی فکر کر، تو اپنے پیاس کی فکر کر، تجھے کیا پڑی ہے کہ تو کہتے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، اور تو ہے دین کے نعرے لگاتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، اسلام کی باتیں کرتا ہے. اسلام تو سمجھ اس وقت آتا ہے کہ جب پیٹ میں کچھ ہو. ٹی وی چینل کھول کے دیکھیں، اخباروں میں دیکھیں، جریدوں میں دیکھیں، مختلف مجالس میں، محافل میں دیکھیں، یہی بات سب کو بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ قوم بھوکی ہے، اس کی بھوک کا کوئی انتظام کرو. آپ چھوڑیں اسلام کی باتیں، چھوڑیں دین کی باتیں، چھوڑیں اس قوم کی بھوک کا کوئی انتظام کرو. لہذا کہا گیا کہ یہ مجالس عزاداری، توجہ کریں نقطے پہ، کہ مجالس میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس پیسے سے باقاعدہ، میں ایک شہر میں گیا، انہوں نے اشتہار نکالا، وہ اشتہار میرے پاس تھا، ابھی نہیں ہے میرے پاس لیکن محفوظ رکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ اعداد و ارکام لکھ کے پیش کیے کہ نیاز پر، تبرک پر اتنا خرچ ہو جاتا ہے، لائٹ پر اتنا خرچ ہو جاتا ہے، اور پانی اتنا خرچ ہو جاتا ہے. ذرا مجالس میں بجلی کا بھی استعمال ہوتا ہے، پانی کا بھی استعمال ہوتا ہے، جگہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، ذاکر خطیب کو اتنا دیا جاتا ہے، تبرکات پر اتنا ہو جاتا ہے، باقی جو اس کے لوازمات ہیں، بہت فراوان خرچہ ہوتا ہے. اور انہوں نے دقیق ہر چیز کا صحیح صحیح ایسٹیمیٹ نکال کر لکھا ہوا تھا، اور پورے شہر کا، کہا کہ ایک 10 دنوں کے اندر ایک شہر میں فقط عزاداری پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ کئی کروڑوں میں ہوتا ہے. کروڑوں روپے 10 دنوں کے اندر خرچ ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ آپ بجائے یہ کروڑوں روپے عزاداری پر خرچ کرنے کے، دیکھیں بات بہت اچھی لگتی ہے فقیر کو، وہ تو کہتے ہیں بڑی پتے کی بات کر رہے ہیں، بات تو صحیح کر رہے ہیں. ان کروڑوں روپے سے بہت ساری ملکی مشکلات دور ہو سکتی ہیں، بہت ساری قومی مشکلات دور ہو سکتی ہیں، ان سے اسپتال بن سکتا ہے، ان سے پل بن سکتا ہے، ان سے اسکول بن سکتا ہے، اسے ڈسپنسری بن سکتی ہے، اسے کوئی فیکٹری لگ سکتی ہے، اسے کوئی کارخانہ لگ سکتا ہے، مدارس، ایک ایک مدرسہ خوب اس کے اندر بلڈنگ بنتی ہے، کئی 2,00,000 کروڑ روپے کی بلڈنگ بنتی ہے، پھر اس کا کچن کا خرچہ ہوتا ہے، اساتذہ کا خرچہ ہوتا ہے، بجلی پانی کا خرچہ ہوتا ہے، یہ سارا ملا کر اتنا بڑا اسٹیمیٹ بن جاتا ہے. مسجد بنانے پر کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ ابھی جعفری صاحب فرما رہے تھے اس مسجد پر 85 لاکھ روپیہ پروجیکٹ ہے یہ، اور کچھ لگ چکا ہے، کچھ ابھی ان کو مطلوب ہے. وہ 85 لاکھ کی آپ نے مسجد بنا دی اور عزاخانہ، اس 85 لاکھ سے ایک فیکٹری لگائی جا سکتی ہے، ایک پل بنایا جا سکتا ہے، ایک روڈ بنایا جا سکتا ہے، اس سے فقیروں کے لیے بہت انتظام کیا جا سکتا ہے. مسجد کا کیا فائدہ ہے؟ عزاخانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کیا دیتا ہے؟ 10 دن فقط آتے ہو، یہاں بیٹھ کر چلے جاتے ہو. ایک ایسی چیز بناؤ جو سب کے کام آئے، سب اس سے فائدہ کریں، لوگوں کا پیٹ بھرے اس سے. دیکھیں بہت اچھی بات لگتی ہے ظاہر، خصوصاً جس کا پیٹ بھوکا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بہت اچھی بات لگتی ہے، یہ یوں ہی ہونا چاہیے. اور اس طرح سے دوسرے کام، بس کیا کریں، آپ مساجد نہ بنائیں، مدارس نہ بنائیں، امام بارگاہیں نہ بنائیں، عزاداری نہ کریں، کیونکہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں. جب حاصل کچھ بھی نہیں ہے تو آپ آئیں یہ کام کریں کہ ان کو این جی اوز میں تبدیل کر دیں. این جی اوز یعنی رفاہی اور فلاحی ادارے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. بس مساجد تبدیل ہو جائیں. آج کل اخباروں میں آ رہا ہے، آپ پڑھیں، مساجد کا کردار معاشرے میں، مساجد کا کردار. وہ مساجد کو مولویوں سے، مولوی کو نکالو مسجد سے، نمازیوں کو بھی نکالو، کہ خواہ مخواہ آ کر یہاں دو رکعت کے بہانے ساری مسجد کو قبضہ کیا ہوا انہوں نے، اور اس کے بجائے یہاں پر ایک ڈاکٹر بٹھا دو، ایک دوسرا کوئی بٹھا دو، ایک مثلاً ٹیکسی اڈا بنا دو. اتنی بڑی بلڈنگ سے کوئی فائدہ اٹھاؤ آپ؟ یہ کیا ہو رہا ہے ان مساجد میں؟ ان عزا خانوں کو نکالو، ان کو، ان سے کوئی کام لو. جیسا کہ لیا گیا روس میں، روس نے کئی ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، رشیا نے، سابقہ سوویت یونین نے. کئی ملک ٹوٹنے سے، ایک ملک ٹوٹنے سے کئی ملک بنے، 15 ملک ایک ملک ٹوٹنے سے بنے. ابھی بھی سب سے بڑا ملک ہے دنیا کا، آدھی دنیا پر اس کا قبضہ تھا، اور اس میں سے بعض اسلامی ممالک پر قبضہ تھا. یہی جو آج مرکزی ایشیا کے ممالک ہیں، یہ مسلمان ملک تھے. ان میں مساجد بھی تھیں، امام بارگاہیں بھی تھیں، چونکہ ان میں سنی ممالک بھی تھے، شیعہ ممالک بھی تھے. آذربائیجان جس طرح سے ہے، آذربائیجان ایک شیعہ سٹیٹ تھی، اکثریت شیعہ کی تھی. سوویت یونین نے قبضہ کیا اس پر. قبضہ کرنے کے بعد جتنے دینی مراکز تھے ان سب کو انہوں نے رفاہی کاموں میں، این جی اوز میں استعمال کیا. کسی جگہ گاڑیوں کا اڈا بنا دیا، کسی جگہ ٹرکوں کی پنچر کی دکان بنا دی، کسی جگہ استابل بنا دیا. بعض چرچ، مسیحیوں کے چرچ، چونکہ وہ ملحد تھے، کمیونسٹ تھے، ان کا دین، کسی دین پر کوئی اعتماد نہیں تھا، اعتقاد نہیں تھا، لہذا چرچ میں جا کر استبل بنا دیا، مسجد میں استبل بنا دیا، جا کر گھوڑے باندھنے لگے، خچر باندھنے لگے. اگر کوئی بہت اچھی بلڈنگ تھی کسی چرچ کی، اس کے اندر کوئی دفتر بنا دیا کہ یہاں پر لوگوں کے معمول کے روزمرہ کے کام ہو، یا عورتوں کی کڑھائی سلائی کے لیے کوئی اور مرکز بنا دیا انہوں نے، خوب یہ حشر کیا. اور قرآن نے بھی پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ اگر تم نے دین چھوڑ دیا تو سب سے پہلے تمہارے دینی مراکز ویران ہو جائیں گے. لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدمت صوامع و وبیع و مساجد و صلوات و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ. یاد رکھو کہ اگر تم نے دین کا دفاع نہ کیا، اگر حصے دینی تمہارے اندر نہ ہوئی، اگر کردار نہ بنایا تم نے، تو پھر کیا چیز تباہ ہوگی؟ سب سے پہلے مراکز دینی ویران ہوں گے، تباہ ہوں گے. صومعہ چرچ کو کہتے ہیں، اور بیعا یہودیوں کے مرکز کو کہتے ہیں. یعنی مسیحی مرکز دینی بھی ویران ہو جائے گا، یہودی مرکز دین بھی ویران ہو جائے گا، مسجد تو مسلمانوں کا مرکز دینی ہے یہ بھی تباہ ہو جائے گا، نمازیں بھی ساری ختم ہو جائیں گی، عزاداریاں بھی سب ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بجائے یہ بن جائیں گے رفاہی اور فلاحی کاموں کے مراکز. اب یہ ہے جو تشخیص دیتے ہیں. ایک بھوکی قوم کو بہت اچھی باتیں لگتی ہیں، میڈیا کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، بعض کہتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ بات تو بہت اچھی کرتے ہیں. یہی وہ مطلب تھا جو ہمیں کربلا سے لینا ہے. بجائے حلیم کا نسخہ لینے کے، حلیم کا فارمولا لینے کے، کربلا سے یہ سیکھو کہ اگر ہم بھوکے ہیں، اگر ہم پیاسے ہیں، اگر ہمارا خاندان مالی طور پر کمزور ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا خود میری ذات، اگر مالی طور پر میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آئے توجہ میری کدھر جائے؟ سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر فقط پیٹ پہ لگا لوں؟ سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر فقط خشک گلے پہ لگا لوں؟ چونکہ انسانیت کو بھوکا تو رہنا ہے، نظام ایسا ہے انسان کا. بعض انسان دوسرے بعض کے گلے سے لقمہ چھین رہے ہیں، بعض انسان دوسرے بعض انسانوں پر ظلم ڈال رہے ہیں. ایسی زمین پر جہاں بعض بعض پر ظلم کریں گے، کیسے انسان زندگی بسر کرے؟ کردار کربلا، کردار زینبی انہی لوگوں کے لیے تھا کہ یاد رکھو زندگی میں تمہیں بھوک بھی آئے گی. جیسے کل عرض ہے نا، حضرت زینب نے اپنے کردار سے یہ پیغام دیا ہمیں کہ دیکھو مجبوریاں بھی ہوں گی تمہیں، لیکن مجبوریاں بہانے کے لیے نہیں ہوتی، مجبوریاں پھلانگنے کے لیے ہوتی ہیں، مجبوریاں عبور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، مجبوریاں نظر انداز کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور مجبوریوں میں رہ کر اگر انسان دین کا پیغام پہنچائے، عظمت اسی کردار کے اندر موجود ہوتی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مجبوریاں تو بہانے کے لیے نہیں ہوتی. اسی طرح بھوک اور پیاس یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں نے پہلے کہا فاقر، اسلام پسند نہیں کرتا فاقر کو. اسلام کہتا ہے کہ فاقر نہیں ہونا چاہیے، لیکن نظام ایسا ہے کہ بعض ظالم دوسروں کو فقیر بنا دیں گے. سرمایہ داری نظام ہے جو ہم بہت پسند کرتے ہیں، چرچے ہیں جس کے. سرمایہ داری نظام ہے ہی ایسا نظام کہ دنیا کی 95% ثروت اور مال اور دولت 15% انسانوں کے پاس ہو، اور دنیا کے 5% ثروت 15% لوگوں کے پاس ہو. یہ دنیا کا نظام ہے، سرمایہ داری نظام کا تحفہ، کیپیٹلزم کا تحفہ بشریت کو. اس نظام نے بہت ساری چیزوں میں تحفے دیے ہیں. سیاست میں ایک تحفہ دیا، پوری دنیا میں یہ کھیل جاری ہے. سیاست کا ایک تحفہ ہے جمہوریت، لیبرل ڈیموکریسی، یہ بھی اسی نظام کا ایک تحفہ ہے. اور اس کے بعد کیپیٹلزم اقتصادی شعبے میں، اکانومی میں، یہ دیا ہمیں کہ اس نظام کے تحت اپنی مملکت بناؤ، اس کے تحت اپنی سیاست چلاؤ. پھر اس کے بعد ہر شعبے میں ہمیں ایک ماڈل دے دیا، کہا کہ تم اس کے تحت زندگی بسر کرو. اور زندگی بسر کی. سرمایہ داری نظام کے تحت، ملوکیت کے تحت، یہ جدید زمانے کی ملوکیت ہے. یہ یقیناً کچھ بھوکے رہیں گے، لیکن ان بھوکوں کو اب کرنا کیا ہے؟ یوں نہیں کہ بھوک کو بہانہ بنا لیں. بھوک کے خلاف جہاد ضرور کریں، بھوک کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ان کی ساری زندگی، ان کی ساری توجہ، ان کی ساری سوچ، اس کا محور فقط ان کا پیٹ بن جائے. بھوک کو بہانہ نہیں بنانا، پیاس کو بہانہ نہیں بنانا، بلکہ پیاس کے عالم میں، شدت پیاس کے اندر اور اوج بھوک کے اندر، پھر بھی تم نے دین خدا کو نہیں بھولنا. مجبوریوں کے عالم میں بھی اتنے مجبور ہو جاؤ کہ تمہارے ہاتھ باندھ دے، تمہارے گلے میں توک ڈال دے، پھر بھی بہانہ نہیں کرنا. جی صاحب، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے تو گلے میں توک پڑا ہوا ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. بہانہ نہیں بنانا، یہ کربلا کا کردار ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ مجبوریوں کو بہانہ نہیں بنانا. مجبوریاں ہوں گی، ہم نے جان بوجھ کر تمہیں ایسی زمین پر پیدا کیا جہاں مجبوریاں ہی مجبوریاں ہوں، یہی دیکھنے کے لیے کہ مجبوریوں کو بہانہ بناتے ہو یا مجبوریوں کو عبور کر کے پھلانگ کے دین خدا تک پہنچتے ہو، اسلام تک پہنچتے ہو. اسی لیے خدا نے ایسی زمین پر پیدا کیا جہاں بھوک بھی ہے، جہاں پیاس بھی ہے، جہاں سختیاں بھی ہیں، جہاں سب کچھ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جب تمہارا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو آیا شاکر ہو یا نہیں، اور جب بھوکے اور پیاسے ہوتے ہو تو اللہ کو بھول کر فقط اپنے پیٹ کی طرف توجہ کرتے ہو، یا اپنے خدا کی طرف بھی توجہ ہے تمہاری. یہ دکھانے کے لیے آج میڈیا بھی آواز میں کان دھریں. اس وقت میڈیا اور کربلا آمنے سامنے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس وقت پورا عالمی میڈیا اور ہمارے ملک کا میڈیا وہ راستہ بتانا چاہتا ہے ہمیں جو کربلا کے بالکل مخالف سمت میں ہے. یہی تاثر دیتا ہے نا، اسلام اسلام کیوں کرتے ہو؟ یہ مذہبی طبقہ منفور طبقہ بنتا جا رہا ہے، نفرت کا طبقہ. ایسا ایسا میڈیا اس سمت لے کے جا رہا ہے کہ جب ہر اسلامی کام قابل مذمت ہو جائے گا، حتیٰ مجلس میں بیٹھنے سے لوگوں کو شرم آئے گی، سمجھے کہ کوئی جرم کر رہے ہیں ہم. داڑھی رکھنا جرم بن جائے گا، حجاب جرم بن جائے گا. یہ میڈیا ہے، آج اس میڈیا نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر ایک خاتون پردہ کرے شرم محسوس کرتی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ عورت میں تو اللہ نے حیا رکھا ہے، مرد کے لیے بھی حیا رکھا ہے. جس کے اندر حیا موجود ہو، اس کا اگر ایک بال بھی نظر آ جائے اس کو شرم محسوس ہو. چکر دلایا، ایسا چکر دیا، ایسا چکر دیا کہ آج ایک خاتون اگر اس کا جی جاتا ہے کہ پردہ کرے معاشرے میں باہر آتی ہے اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، شوہر کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میری عورت پردہ کرتی ہے، لہذا جان بوجھ کر بعض اوقات دیکھا گیا ہے ازا کے اندر بھی، مجالس کے اندر بھی، بیبیوں کا ذکر سننے کے لیے، کردار زینبی سننے کے لیے بغیر چادر کے آتی ہیں، بغیر حجاب کے آتی ہیں، بغیر پردے کے آتی ہیں، کس زبان سے کس کان سے سنتی ہو؟ جناب زینب کا نام کس زبان سے نکلنا چاہیے اور کس کان میں پڑھنا چاہیے؟ یہ عصمت صغریٰ ہے جناب زینب، عصمت صغریٰ ہیں، اس زبان سے نکلے جو پاک ہو اور اس کان میں پڑے جو پاک ہو، جو بہایا ہو، چونکہ حضرت زینب عصمت صغریٰ ہے. لیکن دیکھیں میڈیا نے کتنا کام کیا، آہستہ آہستہ ڈرامے دکھائے، فلمیں دکھائیں، ایڈورٹائز دکھایا، اور پھر اس کے بعد پرنٹڈ میڈیا نے کالم لکھے، باتیں کی، سیمینار کیے، تنظیمیں بنائیں، فیڈریشن بنائی، وومن رائٹس کا، حقوق نسواں کا نعرہ لگایا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج یہاں تک پہنچا دیا کہ یہی جو مجسمے تھے حیا کے، یہ جو پیکر تھے حیا کے، آج ان کو پردہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اب یہ قدم ہے جو آگے لائے ہیں، یہ میڈیا کا کیس ہے، اور بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، بہانے تو فراوان ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں بھی خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، آئے دن اخباروں میں آتے رہتے ہیں، لیکن کتنی خواتین ہیں جن کو میڈیا آ کر ان کے حقوق کی بازیابی کراتا ہے، صرف ایسے مسئلے کو اٹھاتا ہے کہ جہاں سے اسلام کو بدنام کر سکے. ایک دن آئے گا یہ میڈیا اگر اسی طرح جاتا رہا، چونکہ ہمیں ابھی احساس کیا دلاتے ہیں، تم ایک بھوکی قوم ہو، تم ایک پیاسی قوم ہو، بھوکی پیاسی قوم کو حق ہی نہیں بنتا کسی اس دین کا نام لے، بھوکی پیاسی قوم کو حق ہی نہیں بنتا کہ 85 لاکھ کی مسجد بنائے، بھوکی قوم کو کیا چاہیے کہ یہ 85 لاکھ لوگوں کے پیٹ بھرنے میں لگا دیں. لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اپنا دین اور انسانیت میڈیا سے نہیں بلکہ کربلا سے لیا ہے، کربلا سے لیا ہے، اور کربلا والوں نے یہ سکھایا ہے کہ اگرچہ تم پر اتنا ستم ہو جائے کہ تمہیں پانی پینے کے لیے گھونٹ بھی نہ ملے اور تمہارے گلے خشک ہو جائیں، اپنے اسی پیاسے بچے کو اٹھا کر رائے خدا میں پیش کر دو، اور اگر تم بھوکے ہو، شکم میں کچھ بھی نہ ہو، پوری قوم بھی بھوکی ہو جائے، تو بھی یزیدیت کے سامنے خم نہ ہونا. یہ نہ ہو کہ بھوک کو بہانہ قرار دے کر کسی یزید کے سامنے خم ہو جائے انسان. توجہ فرمائیں، یہ جو بات پڑھتے ہیں ذاکر خطیب، درست نہیں ہے. کربلا کو اس کی روح سے پہچانے، جذبات میں پڑ جاتے ہیں شاید، کہ کسی جگہ پر انہوں نے کہا ہو کہ ہم تسلیم ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف ہمیں 2 گھونٹ پانی دے دو، ہمیں صرف کھانا کھلا دو، جو منوانا چاہتے ہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ کوئی تیار ہوتے، ایک لقمے کے بجائے اگر اپنا دین دینا ہوتا تو پھر تو یہ شہادتیں ہی نہ ہوتی، ساری مشکل ہی تو یہی تھی، ایک گردن جھک جائے ساری ثروت حسین کے در پر آ جاتی. صرف گردن حسین جھکنا مقصود تھا، اگر یزید کے سامنے جھک جاتے حسین کی بھی فقر دور ہو جاتا، پریشانی دور ہو جاتی، خاندان کی بھی، نہ کوئی پیاسا ہوتا، نہ کوئی بھوکا ہوتا، بلکہ محمل آ جاتے، اماریاں آ جاتی، زیورات آ جاتے، بڑے بڑے اعلی قسم کے کھانے پکے ہوئے آ جاتے. یزید جو کچھ خود کرتا تھا وہ سب کچھ ان کو بھی دے سکتا تھا. کربلا میں خیمے لگ جاتے، سائے کا انتظام ہو جاتا، ٹھنڈا پانی لیا جاتا، طرح طرح کے کھانے پکا کے لے آتے. لیکن ایک شرط ہے حسین، کیا شرط ہے؟ کہ یزید کے سامنے جھک جاؤ. اے بھوکے حسین جس کو کھانا بھی نہیں پہنچایا گیا، اے پیاسے حسین جس کا پانی بھی بند کر دیا گیا، حسین اپنی بھوک اور پیاس کی طرف توجہ کرو، اور یزید اس وقت تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، صرف یزید کے سامنے جھک جاؤ، صرف یزید کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. لیکن حسین کیا فرماتے ہیں کہ میں پیاسا مارا جاؤں گا، میں بھوکا مارا جاؤں گا، لیکن یزید کے سامنے ذلت قبول نہیں کروں گا. بھوکی قوموں کو کون سا درس دینا چاہیے؟ ہم بھوکی قوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس بھوکی قوم کو بھوکا کس نے بنایا؟ چند سرمایہ داروں نے بنایا، چند لوٹیروں نے بنایا، چند ڈاکوؤں نے پوری قوم کو بھوکا کر دیا۔ اب بھوکا کر دانے کے بعد یہی لوٹیرے، یہی ڈاکو جنہوں نے پوری قوم سے لقمہ چھین لیا، چھین لینے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اب اگر بھوکے ہو گئے ہو تو تسلیم ہو جاؤ نظام یزیدیت کے سامنے۔ انہیں معلوم نہیں ہے ممکن ہے کوئی اور تسلیم ہو جائے جو نام نہاد اسلام کو مانتا ہے، لیکن جس نے اسلام کربلا سے لیا ہے اس نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم بھوک سے مر سکتے ہیں، یزیدیت کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتے۔ قوموں کو عزت کا درس دو، نہ ذلت کا درس دو۔ قوموں کو یہ بتاؤ اگر بھوکے ہو راہ حسین طے کرو، حسین اسلام کا سرمایہ ہے، تمہارا سرمایہ ہے۔ یہ کیا ہو گیا آج یہاں؟ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام کیوں نافذ نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ بانی اسلام سے اپنا تعلق چھوڑ دیا، اور بنا اسلام حسین سے ہے، کربلا سے ہے۔ اگر پہلے دن سے پاکستان بننے کے بعد حسینیوں کو موقع دیا جاتا، کربلائیوں کو موقع دیا جاتا، اسلام جو کربلا سے آیا تھا گزر کر، اس اسلام کو اگر موقع دیا جاتا، خدا شاہد ہے آج یہ بھوکھی قوم بھی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہوتی، کسی کے سامنے سر خم کرنے لیے تیار نہ ہوتی۔ کربلا یہ درس ہے، کردار زینبی یہ درس ہے۔ ٹھیک ہے پیٹ جب خالی ہو ساری توجہ پیٹ کی طرف جاتی ہے، لیکن ان کی جاتی ہے کہ جن کے اندر صرف پیٹ ہی ہوتا ہے، دل نہیں ہوتا۔ تو جائے پرواہ نہیں، کبھی دل خالی نہ ہو، کبھی عقل خالی نہ ہو، کبھی شعور کا خانہ خالی نہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میدہ بھر لیں کھوپڑی خالی کر دیں۔ عقل یہ کہتی ہے ہمیں، دل یہ کہتا ہے ہمیں کہ تم اپنی نجات کا انتظام کرو، اسلام کو تھامے رکھو، راہ دین کو تھامے رکھو، اگرچہ کربلا کی طرح ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا بہت جامع کردار ہے۔ ایک بی بی نے یہ بتا دیا، تشنا بی بی، کیونکہ یوں تو نہیں کہ فقط حسین تشنا اور گرسنا تھے، فقط بھوک اور پیاس حسین علیہ السلام کی تھی، بلکہ حضرت زینب بھی بھوکی تھیں، حضرت زینب بھی پیاسی تھیں۔ تشنا بی بی نے وہ کردار رقم کیا، سب کچھ مل سکتا تھا حضرت زینب کو، صرف ایک جملہ کہہ دیتی یزیدیت کو ہاں کر دیتی، جھک جاتی ان کے سامنے بی بی، مان لیتی نظام یزیدیت کو، غلامی و ذلت یزیدیت کی قبول کر لیتی۔ نہیں قبول کی، نہ کہہ دیا یزید ہرگز، ہیہات من الذلہ، ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے۔ بھوکی قوموں کے لیے جو منطق چاہیے وہ کربلا کی منطق ہے، پیاسی قوموں کے لیے جو راستہ چاہیے جو انہیں نجات دے سکتا ہے وہ کربلا کا راستہ ہے۔ نہیں ہے کہ آپ کربلا کے مراکز کو کہتے ہیں عزاداری کا پیسہ اگر این جی اوز میں لگاؤ تو زیادہ فائدہ ہے، یعنی پیٹ میں لگاؤ تو زیادہ فائدہ ہے، نا اگر یہ پیسہ عزا پہ خرچ ہوتا ہے، اس پیسے کا اثر دیکھو کیا ہوتا ہے، اس پیسے کے اثر میں لوگوں میں یہ شعور آ جاتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن ذلت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ مجالس عزا حلیم کے لیے نہیں ہوتی، مجالس عزا بریانی کے لیے نہیں ہوتی، مجالس عزا کسی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کہا تھا فقیروں کے مجالس میں زیادہ جایا کرو، تاکہ دنیا کو یہ بتا دو کہ دنیا والوں ہم ان مجالس میں پیسے کی خاطر نہیں آتے، پیسے کے لیے نہیں آتے، ہم یہ ثابت کرنے آتے ہیں بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اڑنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن حسین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس لیے آتے ہیں۔ اور کربلا میں سب ایسے تھے، شب عاشور سب کی یہی حالت تھی، شب عاشور انہیں معلوم تھا۔ آج شب عاشور ہے، شب عاشور ایک بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، بہت عظیم رات ہے، ہر لحاظ سے بہت عظیم رات ہے۔ یہ شب سید الشہداء نے مہلت لی، اشقیاء سے مہلت لی، بہت کچھ سمجھانے کے لیے، بہت کچھ بتانے کے لیے، یعنی ابھی کچھ رہ گیا تھا، کچھ کردار کے اوراق اور کچھ کردار کے ابواب رہ گئے تھے جو شب عاشور تحریر ہوئے۔ شب عاشور اگر نہ ہوتی شاید تھوڑا سا باب کربلا ادھورا رہ جاتا. تکمیل بھی ہوئی روزے عاشور بھی، لیکن شب عاشور میں بہت راز ہے، بڑی راز کی رات ہے آج کی رات، بہت راز کی رات ہے. کبھی انشاءاللہ توفیق کو آپ کی خدمت میں شب عاشور کے راز بیان کروں. رازہائے شب عاشور کیا راز تھے، کیوں حسین علیہ السلام نے یہ رات مہلت لی، بہت کچھ سمجھانے کے لیے، بہت کچھ سمجھانے کے لیے. دیکھیں ایک قوم، یہ 72 تن، ایک درس شب عاشور کا، ایک درس جو ملت پاکستان سیکھ لے، شب عاشور پاکستانی قوم کی نجات کے لیے ایک ذریعہ ہے، پاکستانی ملک کی، پاکستان کی نجات کا ذریعہ ہے، پاکستان کے تشیع کی نجات کا ذریعہ ہے، پاکستان میں اسلام کی نجات کا ذریعہ ہے، پاکستان کی سرزمین کی نجات کا ذریعہ ہے شب عاشور. راز شب عاشور کو اگر سمجھ جائے کوئی، اس کوڈ کو سمجھ جائے جو سید الشہداء نے اس شب بیان فرمایا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ محاصرے میں آئی ہوئی قوم، کہتے نہیں جی پاکستان کا محاصرہ ہو گیا ہے، محاصرے میں آئی ہوئی قوم، اور سب کی سب قوم محاصرے میں، زن و مرد محاصرے میں ہے. محاصرے میں آئے ہوئے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے، کردار زینبی اپنائیں اور پیغام کربلا بتائیں. اگر ہم آئیں حضرت زینب کی طرح اور وہی خطبات جو بی بی نے بیان کیے، وہ آئیں اور آ کر اس پوری دنیا کو بتائیں کہ کربلا کیا سکھاتی ہے، کربلا تمہیں نجات کا راستہ بتاتی ہے، تاکہ کوئی عزاداری کے خلاف زبان نہ کھولے. لوگوں کو عزاداری میں صرف حلیم نظر آتی ہے، بریانی نظر آتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے، اتنے پیسے خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے. نہ، حلیم کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. کربلا تمہیں جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، کربلا تمہیں مرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، کربلا تمہیں عزت کا راستہ بتاتی ہے، کربلا تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تمہارا محاصرہ ہو جائے، پانی بھی پینے کے لیے نہ ملے، اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے تمہیں، کس طرف جانا چاہیے تمہیں. کربلا یہ درس دیتی ہے ہمیں. اب آئے ایک پیاسی بی بی نے کیا کیا، ایسی بی بی جس کو پیاسی بی بی، جس کے سب عزیز شہید کر دیے گئے، جس کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا، بھوک اور پیاس کے عالم میں یہ بی بی کوفہ جا پہنچتی ہے، برہنہ پشت شتر پر بٹھا کر پلان کے بغیر کربلا سے لے کر کوفہ تک بی بی کو پہنچایا جاتا ہے، کوفہ تک پہنچایا جاتا ہے. پیاسی بیویاں، پیاسی قومیں کیا کریں، کردار زینبی کیا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے، دنیا کو بتائیں، پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیں، ہر مسلم، ہر باضمیر کو یہ پیغام دیں. دیکھیں اس ملک میں بہت پہلے، بہت پہلے ہندو نے یہ کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بائیکاٹ، جو بائیکاٹ کیا انہوں نے انگریزوں کا، کہا کہ یہ کہاں سے سیکھا، کہا کہ کوئی انگریزوں کا کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے سیکھا، جواب اس نے کیا دیا، میں نے کربلا سے سیکھا. اسی سرزمین ہندوستان پر ایک ہندو اگر کربلا سے سیکھ کر اپنی قوم کو کہتا ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ، پیاسے مر جاؤ، لیکن ان کے سامنے تسلیم نہیں ہونا، اگر ہندو کربلا سمجھ جاتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں سمجھتا کربلا کو. ان مجالس کا احسان ہے اس ملک پر، اس عزاداری کا احسان ہے اس ملک پر، کہ یہ عزاداری اس ملک کو عزت کے ساتھ رہنے کا راستہ بتاتی ہے. اس کو ختم کرنے کی نہیں سوچو، اس کے خلاف نہیں بولو، اس کی تائید کرو، اس کی حمایت کرو، اس کا پرچار کرو، اس کی ترویج کرو. عزاداروں کو دل نہ دکھو ان کے، یہ ہم تمہیں عزت کا راستہ بتاتے ہیں، عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا راستہ بتاتے ہیں. بھوک سے ڈراؤ نہیں، بھوک کے اندر ان کی ہمت بڑھاؤ. پیاس سے ڈراؤ نہیں، بلکہ پیاسی قوم کو بتاؤ کہ عزت سے جینا کس کو کہتے ہیں. پوری دنیا میں کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس میں کیا کرنا ہے. ساری دنیا لاجواب ہو جاتی ہے جب بھوک اور پیاس کا سوال آتا ہے. ساری دنیا لاجواب ہو جاتی ہے جب سب لاجواب ہو جاتے ہیں. ایسے میں بنت علی اٹھ کر خطاب کرتی ہے, پوری دنیا کو خطاب کرتی ہے کہ اے دنیا کے بھوکو اور پیاسو, اٹھو اور یزیدیت کے خلاف قیام کرو. یہ بنت علی کا پیغام ہے, نہیں کہ اے بھوکو اور پیاسو, بھوکے اور پیاسے دبے رہو, بولو گے تو مار دیے جاؤ گے. وہ مار دو. دین نہیں چھوڑنا, مذہب نہیں چھوڑنا, اسلام نہیں چھوڑنا. پھر یہ نہ کہو کہ یہ قوم بھوکی ہے, اس کو پیٹ کی فکر ہونی چاہیے. اس کو کیا فکر ہونی چاہیے اسلام کی؟ کربلا بتاتی ہے کہ بھوکوں کو زیادہ فکر ہونی چاہیے اسلام کی. اس لیے کہ کربلا برپا ہی وہ کر سکتے ہیں جو بھوکے رہ سکتے ہیں, کربلا برپا ہی وہ کر سکتے ہیں جو پیاسے رہ سکتے ہیں. لیکن جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کو اپنی عادت بنا لیا ہو وہ بھوک سے ڈرتے ہیں. کربلائی بھوک سے نہیں ڈرتے, پیاس سے نہیں ڈرتے, جیسا کہ نہیں ڈرے. جہاں بھی دیکھو جہاں کربلائی ہوگا نہیں ڈرے گا, جس میں روح عاشورہ ہوگی وہ نہیں ڈرے گا. بی بی پہنچ جاتی ہیں بازار کوفہ میں, جا کر کربلا کا کردار پیش کرتی ہیں. یہ شیر دل خاتون, کربلا کی شیر دل خاتون. عرض کیا تھا وہ محترمہ نے, زینب بنت شاتی نے اپنی کتاب کا عنوان یہی رکھا, کربلا کی شیر دل خاتون. شاید یہ لقب بھی صحیح ترجمانی نہیں کرتا. کربلا میں عصمت صغرا, کربلا میں مظہر جلال علی, کربلا میں مظہر جمال فاطمہ. یہ بی بی اس طرح سے پیغام دیا. شب عاشور بہت کچھ بتاتی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے شب عاشور بلایا, انہی بھوکے لوگوں کو بلایا, اسی بھوکی قوم کو بلایا اور چراغ بجھا دیا. توجہ, شب عاشور کا ایک درس فقط عرض کر رہا ہوں, ایک درس. بھوکے اور پیاسے لوگوں کو بٹھایا, چراغ بجھا دیا اور کیا کہا, اگر یہاں سے اٹھ کے نکل جاؤ تمہاری پیاس بھی بجھ جائے گی, تمہاری بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور تمہارا دین بھی, تم جنت میں بھی چلے جاؤ گے. یعنی میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی, یہاں سے جا سکتے ہو. کربلا کے در کھلا ہے جانے کے لیے. لیکن جنہوں نے رمز سمجھ لی ہو کربلا کی, پیغام لے لیا کربلا کا, روح کربلا کو, وہ کربلا میں حلیم کھانے نہیں گئے تھے, وہ کربلا میں بریانی کھانے نہیں گئے تھے, بلکہ انہیں تو پانی بھی نہیں مل رہا تھا. شب عاشور چراغ بجھا ہوا اور پیاسے مجاہد, اور امام پیاسوں کو کہہ رہے, اے پیاسو اگر یہاں سے نکل جاؤ تو دریاؤں کے پانی تمہارے اختیار میں ہوں گے, جتنا پینا ہوا پی لینا, ٹھنڈے پانی تمہارے اختیار میں ہوں گے. لیکن جب چراغ جلا تو انہوں نے اٹھ کر یہی کہا کہ اے حسین, یہ تو پیاس ہے فقط, یہ تو بھوک ہے فقط, اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اگر ہمیں ہزار دفعہ مار دیا جائے اور خواہ پھر ہمیں زندگی دے, حسین ہم بھوک کی خاطر یا پیاس مٹانے کے لیے نہیں آئے, ہم تو بھوک کے عالم جان دینے کے لیے آئے ہیں, ہم تو آپ کے قدموں میں نثار ہونے کے لیے آئے ہیں مولا.